حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر آج کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے دیر ہوئی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل سے اگر خداوند کریم کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ 10:15 کے درمیان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا عزیزان گرامِ قدر ان پانچ روزہ مجالس کے جن میں آپ کی خدمت میں بندے کو موقع ملا ہے گفتگو کرنے کا پروردگار کی توفیق اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لطف و عنایت اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ جس آیہ کریمہ کو سنام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس آیہ کی ذیل میں ذکر الہی اور اہل ذکر اس عنوان سے مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی دو مقام پر پروردگار نے اسے ذکر کیا دونوں مقام پر یہ جزء آیت ہے ایک سورہ مبارک نحل میں 43 نمبر آیت اور ایک سورہ مبارک انبیاء میں 7 نمبر آیت پوری آیت وما ارسلنا سورہ نحل میں ہے من قبل کا، سورہ انبیاء میں ہے قبلہ کا. الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس سے ابھی بحث نہیں کر رہا میں آپ سے، اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہ جائے. اے میرے حبیب، وما ارسلنا قبلک، یا من قبلک، دونوں کا معنی ایک ہی. اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، الا مگر کس کو بھیجا؟ رجالن، مردوں کو بھیجا. یہ لفظ رجل یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب قرآن اور حدیث لفظ رجل استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے. یہاں پر یقیناً مراد اگزیکٹلی مرد نہیں ہے، یہ مردوں کو نہیں بیان کر رہی. یہ جو لفظ رجل استعمال ہوتا ہے یہ مردانگی کو بیان کرتا ہے. مرد اور مردانگی میں فرق معلوم ہے نا آپ کو، کہ بہت سارے مرد ہوتے ہیں لیکن مردانگی نہیں ہوتی ان کے اندر، صفت رجولیت، شجاعت نہیں ہوتی. لہذا خیبر میں بھی جب پیغمبر نے کہا نا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کون ہوگا؟ رجل ہوگا. تو مرد مت تلاش کرنا، مت ڈھونڈنا مرد. مردوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، مردانگی کی طرف اشارہ ہے، جس کے اندر صفت رجولیت ہو، جس کے اندر شجاعت ہو. اب قرآن میں صفت رجولیت کیا ہے یہ موضوع ہے، لیکن چونکہ یہ ٹکڑا اس دفعہ حصہ نہیں ہے بحث کا، اس لیے اس نہیں کر رہا بحث. اس تم سے پہلے جتنے بھیجے سارے کے سارے کون ہیں؟ مرد ہیں، مردانگی رکھتے ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے. تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، وحی کا مرکز صرف وہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں شجاعت رکھتا ہو، مردانگی کی صفت رکھتا ہو. وہ ہوگا تو اس کے اوپر وحی نازل ہوگی. وحی کون لے کر آتا ہے؟ فرشتے لے کر آتے ہیں. آج بھی اگر مسلمان ماہ مبارک کے رمضان میں شب قدر تلاش کر رہے ہیں تو شب قدر کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ شب قدر کے معنی کو بھی تلاش کریں. شب قدر کا معنی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اب بھی شب قدر میں کم از کم یعنی جو اوتھینٹک اور جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے، شب قدر میں تمام کے تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے نا کہ وہ تلاش کریں کہ یہ فرشتے جاتے کہاں ہیں. تو زمین پر ویسا ہی کوئی رجل باقی ہونا چاہیے. ایسا کوئی رجل باقی رہنا چاہیے، ورنہ نزول ملائکہ معنی پیدا نہیں کرے گا. لہذا کوئی رجل باقی ہونا چاہیے. نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان میں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب مخاطب کس سے ہے پروردگار؟ مسلمانوں سے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جملہ اس سے پہلے بولا ہے، اس کا ربط یہ ہے کہ جو صفت اس جملے میں پائی جاتی ہے اہل ذکر میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے. تفصیلات عرض کروں گا، ابھی اس سے بحث نہیں ہے. فاسألوا، اے مسلمانوں تم سب مل کر سوال کرو. کس سے سوال کریں؟ اہل ذکر سے. کب سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ آیت کا حصہ جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بحث کے لیے انتخاب کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ممبر کی ایک توفیق یہ بھی رہتی ہے کہ اس بہانے قرآن کی آیات سے نہ صرف آشنائی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ بہت سی آیات حفظ بھی ہو جاتی ہیں. وہ آیات کے جن میں سے جن آیات کو آپ کو حفظ کر لینا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی آیت ہے. فاسألوا, سوال کرو. کس سے کریں؟ اہل الذکر. اہل ذکر سے کب کریں؟ ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاننے والے نہیں ہو. پروردگار جب سوال کا حکم دے رہا ہے تو سوال کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس بھیج رہا ہے ان کو کہا اہل ذکر, تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ذکر سمجھ میں آ گیا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاننے والے نہیں ہو. میں آج مقدمتاً چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے آنے والی جو بحث ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے. آیت کے جو حصے ہیں میں انہی سے بحث کروں گا, اور لیکن چونکہ دن کم ہے میرے پاس تو بہت ہی جسے کہنا منسجم بحث کروں گا تاکہ گفتگو پھیلے نہیں, ورنہ صرف سوال کے اوپر اگر ہم بحث کو کھولنا چاہیں تو ہمیں کافی جلسات درکار ہے. سوال بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں جو ایک اجمالی خاکہ ہے سوال کے بارے میں, تفصیل عرض کروں گا آپ کے. اس آیت کے بارے میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تنہا کافی ہے اہل بیت علیہم السلام کی امامت اور ان کی مرجعیت دینی کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی قرآن میں اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی اور آیت نہ ہوتی, یہاں تو پورے کا پورا قرآن اہل بیت کے بارے میں ہے, فرمایا کہ اگر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی یہ ایک اکیلی آیت کافی ہے اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت امامت اور مرجعیت دینی کو ثابت کرنے کے لیے, یہ کافی ہے. مگر کب کافی ہے؟ کہ جب ہم اس آیت کو ذرا سا بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں تب. اب ہر مقام پر انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا آپ کی خدمت میں اور عرض بھی کروں گا کہ ہر مقام پر جب آپ ذرا سا تدبر, جو قرآن حکم دیتا ہے افلا تدبرون فی القرآن, تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اب قرآن میں غور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو سامنے رکھ کے اس کو گھورتے رہنے سے, رٹا لگانے سے تدبر نہیں ہوتا. تدبر کب ہوتا ہے؟ کہ جب قرآن سے پوچھا جائے کہ تم قرآن سے پوچھا جائے کہ آیات کیا کہہ رہی ہے. اب پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھنے کا طریقہ یہ کہ اگر خدا کہہ رہا ہے فاسألوا, سوال کرو, تو ہم پوچھتے ہیں کہ سوال ہوتا کیا ہے. اب سوال انشاءاللہ کل آگے بڑھ کر تفصیل سے عرض کروں گا کہ سوال کیا ہوتا ہے. وہ جو آپ کے ذہن میں بھی مانا ہے ابھی اسی کو رکھیں, لیکن اجمالی طور پر بتا رہا ہوں کہ سوال, ایک سائل ہوتا ہے سوال کرنے والا, ایک مسئول ہوتا ہے جس سے سوال پوچھا جاتا ہے, ان کی نسبتیں بدل جائیں سوال کی کیفیت بدل جاتی ہے. لہذا اگر سائل کم درجے کا ہو, مانگنے والا پس درجے پر ہو, اور مسئول اعلیٰ درجے کا ہو, اس کی حیثیت اعلیٰ ہو, تو سوال سوال ہی رہتا ہے, دعا بن جاتی ہے. لیکن اگر دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے, مانگنے والے کا اور جس سے مانگا جا رہا, سائل اور مسئول دونوں ایک درجے کے ہو جائیں, مثلا 20 درجے کا سیکرٹری ہے اپنے ہی ہم درجہ کسی اور سیکرٹری سے, اگر کوئی سوال کرے تو چونکہ دونوں کا درجہ برابر ہے, اگر دونوں کے درجے برابر ہوں سوال سوال رہتا ہے, التماس بن جاتا ہے, کیفیت بدل جاتی ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ کہ سوال کرنے والا سائل اعلیٰ درجے کا ہو جائے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہو وہ پس درجے کا ہو, تو سوال سوال ہی رہتا ہے, امر بن جاتا ہے. سوال ہی رہتا ہے لیکن امر بن جاتا ہے. اب ان میں کیا فرق ہے؟ قرآن اس آیت میں ایک امر بھی موجود ہے. امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے فاسألوا, سوال کرو, کس سے کریں؟ اہل ذکر سے. تو اللہ بھیج رہا ہے جس کے پاس اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے, جس کو بھیج رہا ہے اس کا درجہ کم ہونا چاہیے. تو آپ سمجھ میں آیا ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں جو بھی رابطہ ہے وہ دعا کا رابطہ ہے، دعا کا رابطہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کنتم لا تعلمون، اگر جاننے والے نہیں ہو. انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بھائی، اگر جاننے والے نہیں ہو. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مَا تُرِيدُونَ مَا تَشَاؤُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو جو بھی تمہارا دل چاہے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ سوال اہل ذکر سے کرو. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا، ان کنتم لا تعلمون، عرض کروں گا بھی خبر میں. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ سوال کرو. اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کا ادب یہ نہیں ہے. دیکھیے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سوال ہمارے دل میں آ گیا ہے وہ فوراً سے سوال کر دو، جو بھی سوال آ گیا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے تو ہمیں ذہین سمجھا جائے گا، لہذا وہ مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جہاں مولوی نظر آتا ہے فٹ سے سوال، جو دل میں آ رہا وہ سوال. اور پھر اگر کہیں بےچارا مولوی جواب نہ دے سکے تو کہتے ہیں یہ مولوی ہے. قرآن کا ادب کیا ہے؟ کیا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو سوال دل میں آئے پوچھ لو؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ ادب ہے. علماء کے مقابلے میں اگر سوال کرنے کا ادب ہمیں آتا ہوگا تو کل جب امام ظہور کریں گے تو ہمیں، جب امام صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہماری تربیت کرتا ہے نا. اب علماء کے مقابلے میں اگر میں نے قرآن سے ادب سوال نہیں سیکھا تو کیا ہوگا، میں امام کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کروں گا، کلرز کروں گا. قرآن ہمیں ادب سوال بھی سکھاتا ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون، پہلے اپنے سوال پر غور کرو، اس سوال کے کرنے سے علم ملے گا یا نہیں، پھر سوال کرو. ادب سوال کیا ہے کہ پہلے سوال کے بارے میں سوچو، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا پوچھنے جا رہا ہوں. عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، ادب سوال قرآن سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، میں نے عرض کیا ذکر کیا ہے، تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن آج صرف مقدماتی طور پر آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں. ذکر یعنی یاد، کس کی یاد، کیا انہیں مراد، یہ سمجھ میں آ جائے. اگر یاد یاد پروردگار ہے، اللہ کی یاد ہے، تو اللہ کو یاد کرنے والے کون ہیں؟ اور اگر ذکر سے مراد کچھ اور ہے، مثلا قرآن ہے، تو پھر اہل قرآن کون ہیں؟ عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، یہ سارے مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آج کیا کہہ رہا ہوں، آج صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم پہلے تیار ہو جائیں کہ خدا اس آیت میں مخاطب کس سے ہے، تاکہ آیت کا مخاطب بننے کی کم از کم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں. کس سے مخاطب ہے؟ کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. خوب، جو جانتا نہیں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جاہل، جاہل ہی ہوتا ہے. تو خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان کنتم جاہلون، مثلا ان تجہلو، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو. لیکن قرآن نے لفظ، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے لفظ جہل استعمال نہیں کیا، خدا نے کیا ہے. اور پروردگار کی ذات کو زیبا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اگر جاہل کہہ دے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے. وہ خدا جاہل ہمیں کہہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر جاہل ہو تو سوال کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، ان کنتم لا تعلمون. اب میں یقیناً ان آبھاس میں نہیں جاؤں گا کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کی اقسام کتنی ہیں، یہ اپنی جگہ بحث ہے، لیکن نہیں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا، ابھی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی رکھیے گا. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. تو پروردگار جاننے والا نہ جاننے والا جاہل ہوتا ہے، تو جواب آئے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جاہل بسیط، اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. اب میں ان دونوں کے درمیان میں فرق آپ کو سمجھاؤں گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. جاہل بسیط اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک جہل ہوتا ہے، اور جاہل مرکب اسے کہتے ہیں جس کے اندر دو جہل ہوتے ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک جہل اور دو جہل کیا ہوتے ہیں. مثلا مجھے فزکس نہیں آتی, یعنی میں فزکس سے جاہل ہوں, تو مجھے معلوم ہے نا کہ میں فزکس سے جاہل ہوں, بس مجھے کم از کم اپنے جہل کا علم ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں, اسے کہتے ہیں جاہل بسیط. لیکن جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے کہ ایک تو جاہل ہوتا ہے, اوپر سے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جاہل ہوں. ایک تو جاہل ہے, اوپر سے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں. یاد رکھیے گا, معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو انحراف اور سب سے بڑی خرابی جو لوگ پیدا کرتے ہیں وہ یہ جاہلانے مرکب ہے. اب فقہ نہیں پڑھی, ہاں مسائل فقہی آتے نہیں ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساری فقہ آتی ہے. اب جب سمجھتے ہیں کہ ساری فقہ آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دین کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے اور چھوڑ دیجیے, میں مثالیں دے سکتا ہوں, نام لوں گا لیکن مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں کنسٹرکشن جب بھی ہوتی ہے معمولاً کیا ہوتا ہے, ہم جن لوگوں سے گھر کی کنسٹرکشن کرا رہے ہوتے ہیں انہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوتی, اور پھر نتیجے کیا نکلتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. معمولاً فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جو جرا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ حکیموں کی دکانیں بعض لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, جس نے پڑھ کے کیا ہے کام وہ الگ ہے, لیکن بہت سارے کیا ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, پتہ نہیں ہوتا. لہذا یاد رکھیے گا, جو اپنے جہل سے جاہل ہو اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا جاہل ہے لیکن خود کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے. عالم ہوتا نہیں ہے, اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اہل بیت کے علاوہ پورے عالم میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے تو سمجھ لینا عالم نہیں ہے, جاہل مرکب ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شخص عالم ہو ہی نہیں سکتا. ہم عالم نہیں ہیں, ہم طالب علم ہیں. جس دن میں نے اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیا وہی روز میری ہلاکت کا پہلا دن ہوگا. ہم عالم نہیں ہیں, ہم طالب علم ہیں. جو خیرات ملتی ہے وہاں سے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا میں عالم کہلانے کا حق سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کو نہیں ہے. صرف اہل بیت محمد و آل محمد ہیں کہ جو عالم ہے. لیکن اسی وجہ سے غور کیجئے گا, اسی وجہ سے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا, کیا پوچھا؟ کہا مولا آپ عالم ہیں, کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم عالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں بہت سارے جاہلان مرکب ایسے ہیں, بہت سارے جاہلان مرکب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی عالم دین کہلاتا پھر رہا ہے, کوئی امام فقہ کہلاتا پھر رہا ہے. سب کے سب کون ہیں یہ سارے کے سارے جاہلان مرکب؟ امام جانتے تھے اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں عالم ہوں تو یہ کہیں گے یہ بھی اسی طرح کے جاہلان مرکب میں سے ہے. لہذا امام نے واقعا اسے عالم کہتے ہیں حقیقی. امام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اسے پوچھا کیا آپ عالم ہیں؟ امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہیں, ہم جاہل نہیں ہیں. تو جب جہل کی نفی کی تو کیا ہوا؟ جاہل بسیط سے بھی باہر نکل گئے, جاہل مرکب سے بھی باہر نکل گئے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو بھی آیا, جس کسی نے بھی اپنے آپ کو کیا کہا کہ ہم عالم ہیں, اور جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ کیا ہے؟ جاہل بسیط. بھائی ایسے ہی جاہل بسیط تھے, امام کے دروازے پر آ کر دستک دی. اب آتے جاتے رہتے ہیں, ایک طرف حال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر دو سال امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، دو سال اگر امام کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو امام فقہ ہلاک ہو گیا ہوتا. ایک طرف یہ فرما رہے ہیں، ادھر سے اب امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو امام فقہ کہلواتے ہیں، امام اعظم کہلواتے ہیں. تو آئے امام کے دروازے پر، آ کر دستک دی، آتے رہتے، میں نے بتایا امام کے دروازے پر، امام نے دروازہ کھولا، سلام کیا، السلام علیکم رسول اللہ، امام نے جواب دیا. اب دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا دیکھ کر کہنے لگے یبنا رسول اللہ خیریت؟ آپ نے کہا خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا وہ اصل میں آپ کے ہاتھ میں عصا ہے. امام نے کہا تو عصا سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ عصا ضعیف اور بیمار پکڑتے ہیں. امام نے کہا یہ تجھ سے کس نے کہا؟ یہ کہاں سے نکال کے لایا کہ ضعیف اور بیمار پکڑتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عصا ہاتھ میں تھامنا سنت پیغمبر ہے، سنت نبی اکرم ہے، اور انبیاء کی سنت ہے، اکثر انبیاء نے اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا ہے. پھر فرمایا کہ یہ کوئی عام عصا نہیں ہے، یہ وہ عصا ہے جسے پیغمبر اکرم اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے. بس جیسے ہی یہ سنا کہ عصا پیغمبر اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے، لپک کر عصا کو چومنے لگے، عصا کو چومنے لگے. اب عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ وہ عصا جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے، امام اعظم اسے چومتے رہتے ہیں، اور وہ زری جس میں پیغمبر کا جسد اطہر آج بھی موجود ہے اس کو چومنے تو شرک ہو جاتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا بھائی تو کیوں چوم رہا ہے اسے لکڑی کو؟ کہا مولا اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا. آپ نے فرمایا وائے ہو تو اس لکڑی کو جو کچھ دیر کے لیے پیغمبر کے ہاتھ میں رہی، اسے بوسے دے رہا ہے، اور وہ ہاتھ جس میں خون بھی پیغمبر کا ہے، گوشت بھی پیغمبر کا ہے. اس ہاتھ کو بوسے نہیں دیتا جس میں گوشت بھی رسول کا، خون بھی رسول کا، پوس بھی رسول کی. خوب امام نے بلایا، بیٹھایا. اس کے بعد امام نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم قیاس کیا کرتے ہو، تم قیاس کرتے ہو؟ کہا مولا ضرور پڑ جاتی ہے. امام نے تعجب کر کے کہا، کہا دین کے معاملے میں قیاس کہاں؟ دین میں قیاس نہیں ہوتا، دین میں قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو تم کہاں استعمال کرتے ہو؟ کہا مولا اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا تو جیسے انہوں نے یہ کہا، پیغمبر نے کہا، امام نے فرمایا محلن آہستہ رکو، تیزی کیوں دکھا رہے ہو؟ امام نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن تبیانن لکل شے ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ہو؟ یہ کہو تمہیں نہیں ملتا، قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے. کہاں یا اپنا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہم حدیث پیغمبر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں. تو پھر کہا جب کوئی مسئلہ حدیث پیغمبر میں نہیں ہوتا. امام نے پھر روکا، ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد کہا جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسوہ کامل ہو اور اس میں سے مسئلے کا حل نہ نکلے؟ یہ کہو تمہیں نہیں ملتا. کہاں یبنا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا، تو جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہاں ہم قیاس کرتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک حاشیہ لگاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، وہ عقل جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، خدا جانے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کیا کرتی ہوگی. لہذا عزیزان من، امام نے فرمایا اچھا قیاس کرتے ہو؟ کہاں جی قیاس کرتا ہوں. امام نے فرمایا اچھا اپنا قیاس کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان نے اللہ کے حضور جو اعتراض کیا تھا، اعتراض کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں افضل ہوں. کیا تو نے جو اعتراض کیا تھا شیطان نے پروردگار، اس کے بارے میں تیرا قیاس کیا کہتا ہے؟ اعتراض ٹھیک تھا یا غلط؟ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کر کہا، کہا یا ابن رسول اللہ، بظاہر تو شیطان کا یہ اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے. امام نے فرمایا بھائی ہو تو اس پر، اگر شیطان کا اعتراض ٹھیک ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے ظلم کیا ہے کہ اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا. تو پھر فرمایا اچھا تو بتا تیرے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ کہا یا ابن رسول اللہ، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی جتنی مرضی اٹھ جائے بالآخر زمین پر بیٹھ جاتی ہے، اس میں بلندی ہے اس میں پستی ہے. امام نے فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا، تو بھی شیطان کی طرح ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. پھر امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، خائن افضل ہوتا ہے یا امین؟ کہا یا اپنا رسول اللہ حتمن امین افضل ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا تو نے غور نہیں کیا، آگ کی فطرت خائن ہے، جو ڈالو واپس نہیں ملتا، لیکن زمین کی فطرت امین ہے، بلکہ ایسی امین ہے کہ تم ایک دانہ اس کے حوالے کرتے ہو وہ دس دانے تمہیں پلٹا کر واپس کرتے ہیں. تو خائن افضل ہے یا امین؟ کہا یا ابن رسول اللہ امین افضل ہے. میں کہوں گا مولا اچھا ہوا آپ نے یہ بات بھی بتا دی کہ مٹی یعنی تراب امین ہوتی ہے. اگر تراب اتنی امین ہے کہ ایک کے دس واپس کرتی ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا امین ہوگا. جب ابو تراب کے نام پر لٹا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہے، وہ مولا بڑا امین ہے، جتنا ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں پلٹا کر دیتا ہے. لہذا عزیزان امام فرمایا کہ قیاس، اسی لیے امام کا ارشاد ہے، اول من قاس فی الدین و ابلیس، جس نے دین میں سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا. لہذا قیاس دین میں حرام. عزیزانِ من، جس کسی نے بھی یاد رکھے، اہل بیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو عالم سمجھا یا اپنے آپ کو کہلوایا، بس جان لینا وہی جاہل مرکب ہے. تو جو اپنی کشتی نہ بچا سکے وہ اپنے پیچھے آنے والوں کی کشتی کہاں سے بچائے گا؟ لہذا عزیزانِ من، عالم صرف اور صرف کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو حق ہے. کیوں عرض کروں گا؟ اسی آیت سے استدلال کر کے دوں گا آپ کو. ابھی خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم لا تعلم، اگر تم نہیں جاننے والے ہو، ترجمہ ذرا سا تبدیل کرو، اگر تم نہیں جاننے والے ہو، اس کا معنی کیا ہوا؟ پروردگار اس آیت میں، بلکہ تقریباً اندازہ میرا یہ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی پروردگار نے جاہلان مرکب سے خطاب نہیں کیا، کیونکہ جاہل مرکب اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. جو عالم سمجھتا ہے اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ ہوتا جاہل ہے، لیکن اتنا پست ہوتا ہے جاہل مرکب کہ خدا نے کسی بھی کفار کو مخاطب کیا ہے، یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، مشرکین کو مخاطب کیا ہے، اگر نہیں کیا پروردگار نے تو جاہلان مرکب سے خطاب نہیں کیا. بس اب ہم نے اگر خطاب کا حصہ بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے یہ نکال لو، ہم نہ عالم ہیں اور نہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کیا؟ ان کنتم لا تعلمون. یہ ان کنتم لا تعلمون کی کیفیت اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، کیونکہ جتنا ہمیں ان کنتم لا تعلمون سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اتنی اہل ذکر کی ضرورت خود بخود ہمارے وجود کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. لہذا ان کنتم لا تعلمون، آج اگر آپ کو میری یہ بات یاد رہ جائے تو ابھی نہیں، کھانا کھاتے ہوئے نہیں، کم از کم سوتے ہوئے ایک مرتبہ اگر بات بندے کی یاد رہ جائے تو کچھ دیر کے لیے لیٹ کر یہ سوچئے گا کہ ہم کیا نہیں جانتے. بس آپ نے کیا سوچنا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے. بیس لائن میں بتا رہا ہوں لیکن آپ ذرا سوچنے کی زحمت کر لیجیے گا، اس لیے کہ انشاءاللہ نتیجہ اچھا رہے گا. ہم کیا نہیں جانتے، سوچیے گا اس پر، ہم کیا نہیں جانتے، بیس لائن بتا رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا آخر میں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا نہیں جانتے. لہذا جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا نہ جاننا لامحدود ہے. ہمارا نہ جاننا لامحدود ہے, ہمارا جہل لامحدود ہے. اب اگر اللہ لامحدود جہل والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے, تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ان لوگوں سے جن کا جہل کیا ہے لامحدود ہے, ان کو بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اہل ذکر کے پاس. ان سے پوچھو تو انصاف سے بتاؤ, اگر ان کا جہل لامحدود ہے اور وہاں علم لامحدود نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہوگا نا کہ کوئی حصہ ایسا رہ جائے گا جو وہ نہیں جانتے ہوں گے, تو پھر خدا کے اوپر حرف آ جائے گا کہ پروردگار جن کے پاس تو نے بھیجا وہ جاہل تھے. ہو جائے گا نا. بس اس کا مطلب کیا, اگر ہمارا جہل لامحدود ہے تو آیت خود کہہ رہی ہے اہل ذکر صرف وہ ہونے چاہیے جن کا علم لامحدود ہونا چاہیے, جن کا علم لامحدود ہونا چاہیے. اور دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کا علم لامحدود. اس لیے عرض کروں گا کہ یہ جو میرا مولا ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جانتا ہے اور یہی جاننے والا ہے. خدا نے اپنے علم کا مظہر جن کو قرار دیا, ان کا علم لامحدود ہے. خدا نے اپنے اور ہمارے درمیان جن کو رابطہ بنایا, جن کو علم عطا کیا, جن کو اپنی رحمت کا مرکز و محور بنایا, لہذا چونکہ یہ خدا کی رحمت اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں, لہذا ان کی محبت کو بھی ہم پر واجب کیا, ان کی مودت کو بھی ہم پر واجب کیا, ان کی ولایت کو بھی ہم پر واجب کیا, ان کی اتباع کو بھی ہم پر واجب کیا, ان کی اطاعت کو بھی ہم پر واجب کیا. لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا دنیا نے اہل بیت کے ساتھ اتنا ہی ظلم کیا. عزیزان من, دس محرم کا سورج جو ظلم دیکھ رہا تھا اور جن مظالم کا وہ گواہ بنا, اس سے بڑے ظلم کا گواہ 11 محرم کا سورج بنا. 10 محرم کا سورج اذان علی اکبر سے لے کر عصر عاشورہ تک جنازوں پر جنازے دیکھتا رہا, ایک سے ایک مظلوم دیکھتا رہا, علی اکبر کا, جناب عباس کا, جناب قاسم, ان تمام کے, اور حتیٰ اس نے حسین کے جنازے کو بھی دیکھا. وہ منظر بھی سورج نے دیکھے کہ جب گودال میں پڑی ہوئی امام حسین کی لاش کو لوگ لوٹنے کے لیے آ گئے, کسی نے امام کی ابا کو اتارا, کسی نے قبا کو لوٹا, کسی نے حضرت کا جامع تن اتار لیا, کسی نے حضرت کی نالین اتار لی, کوئی امامہ لے کر چلا گیا, اور بجدل نامی وہ ملعون ہے کہ جس نے امام کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی لیکن ہاتھ کے ورم کی وجہ سے جب یہ ملعون حضرت کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتار سکا, خنجر سے حسین کی انگلیوں کو قطع کر گیا, اور پھر اس پر غضب یہ ہوا کہ جسے پیغمبر نے اتنی محبت سے پالا تھا گھوڑوں کی نال بندی کرا کے اس حسین کی لاش کو پامال کیا گیا. یہ سارے مناظر دیکھے ہیں عاشورہ کے سورج نے, لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اس نے زمین پر ان سروں کو دیکھا کہ جن کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا, سر برہنا بیویاں عصمت و طہارت کی مالک, خاندان پیغمبر سر برہنا جلی ہوئی خیموں کی خاک کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, بیویوں پر ابھی تک خوف و ہراس طاری ہے, بچے ابھی تک خوف سے لرز رہے ہیں, لیکن آزادار و احبا یہاں سے تو ظلم کی ابتدا ابھی ہوئی ہے. سید سجاد کی قربانیوں کا, سید سجاد کی کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے. ابھی بیبیاں اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹ نہ پائی تھیں. کچھ ملعون تلواریں لیے ایک مرتبہ گنج شہدا میں داخل ہوئے. ارے بیبیاں دیکھ رہی تھیں ایک ایک بیبی کے وارث کو کاٹ کے سر کو اس کے نینوں کے نیزہ پہ سروں کو بلند کیا جا رہا تھا. خدا جانے علی اکبر کی ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, قاسم کی ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, ام الفضل نے یہ منظر کیسے دیکھے ہوں گے. ارے بیبیاں ابھی رو رہی تھیں, ماتم کر رہی تھیں, اتنے میں کچھ ملائین ہاتھوں میں تازیانے لیے, ہاتھوں میں رسیاں لیے اور کچھ بے کجاوا اونٹ لیے بیبیوں کے پاس آ گئے. تازیانے مار کے بیبیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہاتھ پسے گردن باندھ کے بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کرنا ہے. بس آزادار جب سوار کرنے کا مرحلہ آیا, حضرت زینب نے آگے بڑھ کر ایک ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا. لیکن ایک مقام وہ آیا جب سب کو سوار کر کے اپنے بے کجاوا اونٹ کے پاس کھڑی تھی, شاید ایک مرتبہ حسرت سے گنجے شہیدا کو دیکھا ہوگا اور سوچا ہوگا ارے جب میں کوفے سے چلی, جب میں مدینے سے چلی تھی کتنی شان اور شوکت کا منظر تھا. ارے کہاں ہے وہ مجھے سوار کرانے والے, شاید ابھی سوچ رہی تھی ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, تازیانہ کھاتے ہوئے آگے بڑھا, بڑھ کر کہتا ہے پھوپھی اماں آج آپ کو سید سجاد سوار کرائے گا. بس بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور اس کے بعد ان ظالموں نے ایک ظلم یہ کیا کہ اس قافلے کو گنجے شہیدا کے نزدیک سے گزارا کیا, گزارا گیا. جیسے ہی یہ قافلہ گنجے شہدا کے نزدیک پہنچا اور بیبیوں نے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا, اتنے دل سوز انداز میں بیبیوں نے گریا کرنا شروع کیا کہ یہ سارے جانور اپنی جگہ پر ٹھہر گئے. اب یہ ملعون انہیں تازیانے مار رہے ہیں, وہ حرکت نہیں کر رہے, لیکن ان ملعونوں نے ان جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیا. جب بیبیوں نے دیکھا کہ یہ جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیں گے, ایک مرتبہ بیبیوں نے پشتے شتر سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا. خدا جانے وہ بیبیاں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اونٹ کی پشت سے زمین پر گری ہوگی, کیا عالم ہوگا. لیکن بیبیوں نے اپنے آپ کو اپنے ورثا کے جنازے پر پہنچا. ہر بیوی کسی جنازے پر ہے لیکن دو بیبیاں گودال کی طرف جا رہی ہیں, ایک زینب ہے ایک حسین کی چار سالہ بچی ہے. ارے زینب اب جو گودال میں پہنچی اور اپنے بھائی کی پامال لاش کو دیکھا, جناب زینب نے عجیب انداز سے گریا شروع کیا. آگے بڑھ کر فرمایا کیا تو ہی میرا بھائی حسین, ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے جسے میرے نانا نے اتنے پیار سے پالا تھا, جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو حسین کے جنازے پر گرا دیا اور ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی, فرمایا وا محمد وا مصیبت, اے رسول اللہ آ کر دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے. صلی علیہ ملیکۃ السماء, اے رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود اور سلام ہو, لیکن آ کر دیکھو ہاں حسین, اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے. مرم مرم ملو بالدماء, جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. المقتول اعضاء, جس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا. وبنا تو کا سبایا, اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. بس عزادار جناب زینب اور جناب سکینہ نے جب گریا کرنا شروع کیا, ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانہ لے جناب سکینہ کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن بچی باپ کے جنازے سے نبھی ہوئی ہے. اس ملول میں ایک مرتبہ اپنا تازیانہ بلند گیا حسین کی چار سالہ بچی تازیانے مار مار گئے باپ کے جنازے سے جدا گئے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ اپنے حق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پہ تعجیل فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں جتنے بھی دشمنان عزاداری ہیں خصوصاً یہ گروہ جو اس وقت اپنی شیطنت پہ تلا ہوا ہے بار الہ تجھے حضرت سید الشہداء کا واسطہ ہے ان سب کو نیست و نابود فرما. جتنے بھی دشمنان عزاداری ہیں سب کو نیست و نابود فرما. عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. بار الہ جتنے ہمارے مریض ہیں خصوصاً جن مریضوں کے لیے کہا گیا ہے جو آپ کے مورد نظر ہیں پہ حق بیمارے کر بنا سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ جتنے بھی بے اولاد ہیں تجھے حضرت رباب کی جناب ام فروا کی جناب زینب کی اجڑی ہوئی گودوں کا واسطہ ہے بار الہ ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرما. بار الہ بے حق حضرت سید الشہداء جتنے بھی ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاک کی اور ان کی زوجہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی عرب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میانمار کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ جتنے بھی دین دشمن اہل بیت دشمن قوتیں پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. بار الہ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.